السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کریں گے آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
ملک میں آبی ذخائر کی تعمیر کے معاملے کو اب سپریم کورٹ دیکھے گی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
چیف سیکرٹری کی طرف سے قبائلی اضلاع میں راہداری اور دیگر ٹیکسز وصول کرنے کی چوکیوں کے خاتمے پر قبائلی رہنما برہم۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد۔
اسلام آباد اور کابل کے درمیان آئندہ ہفتے اعلیٰ سطحوں کے رابطوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل۔
افغان طالبان نے ہفتے کے روز عید الفطر کی مناسبت سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر، کینیڈا میں ہونے والے G7 ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شریک رہنماؤں نے امریکہ کے ساتھ محصولات سے جڑے معاملات سے متعلق صدر ٹرمپ سے بات چیت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین حالیہ مہینوں میں کئی ایک اعلیٰ سطحی رابطے ہوئے، جنہیں دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے ایک اعلیٰ سطحی افغان وفد اسلام آباد کا دورہ کرے گا، جبکہ پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ کابل بھی متوقع ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان آئندہ ہفتے متوقع طور پر اعلیٰ سطح کے رابطوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور سفارتی ذرائع کے مطابق افغان عسکری عہدیداروں پر مشتمل ایک وفد اس دوران اسلام آباد کا دورہ کرے گا، جس کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کابل کا دورہ کریں گے۔ باضابطہ طور پر اس بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اسلام آباد اور کابل کے درمیان یہ رابطے کیسے وقت ہو رہے ہیں جب افغان حکومت کی طرف سے عید الفطر کے موقع پر عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بعد افغان طالبان نے عید پر 3 روز کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف اپنی عسکری کارروائیاں روکنے کا اعلان کیا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ افغانستان میں اس عارضی جنگ بندی کے لیے امریکہ اور پاکستان نے مل کر کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ایک بریفنگ کے دوران پاکستان کے کردار کے بارے میں پوچھنے پر محکمہ خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار نے اس کا براہ راست جواب دینے کی بجائے کہا کہ یہ افغان حکومت کا اقدام ہے جو افغان عوام کی خواہش کی ترجمانی کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ طالبان اور دیگر تنظیمیں یا ایسے ممالک بھی محدود دورانی کی جنگ بندی کی حمایت کریں گے جن کا طالبان پر کسی قدر اثر و رسوخ ہے۔ واضح رہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو عارضی جنگ بندی کی پیشکش سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ سے فون پر ہونے والی بات چیت میں پاک امریکہ تعلقات اور افغانستان میں سیاسی مفاہمت اور دیگر امور پر گفتگو کی تھی۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو اہم خیال کرتا ہے، تاہم ان کے بقول یہ اسی صورت ممکن ہے جب اسلام آباد اور کابل کے درمیان مکمل اعتماد بحال ہو۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ابھی حال میں افغانستان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈیلیگیشنز اور خاص طور سے یہ جو حال میں جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، آنے والے ہیں مستقبل میں، اور جس طریقے سے چیف افغانستان جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی ایک لحاظ سے ٹیسٹیمنی کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے افغانستان سے جو اچھے تعلقات چاہتا تھا وہ افغانستان بھی ایک مثبت رد عمل دے رہا ہے۔
واضح رہے کہ حال ہی میں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کی سربراہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے وفد نے پاکستانی عہدیداروں سے افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن و استحکام پر عمل درآمد اور دیگر امور کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ دری اسنا اطلاعات کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز نے مشرقی صوبے ننگرہار میں کارروائی کر کے 10 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور بتایا جاتا ہے ان میں سے 5 پاکستانی عسکریت پسند تھے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ عسکریت پسند سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ کے دوران ہلاک ہوئے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ملک میں آبی ذخائر کی تعمیر کے معاملے کو دیکھے گی، اور اس کے لیے آنے والے دنوں میں ماہرین اور قانوندانوں سے مشاورت کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ پاکستان کا شمار آبی قلت کے شکار ملکوں کی فہرست میں ہوتا ہے، اور حالیہ دنوں میں ملک میں آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے خاص طور پر سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم میں بھی تیزی دیکھی گئی ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ پانی کی قلت کے خاتمے اور آبی ذخائر کی تعمیر میں اب سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی۔ ہفتے کو کراچی میں سپریم کورٹ رجسٹری میں کالاباغ ڈیم سے متعلق ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم اس وقت کالاباغ ڈیم کی بحث میں نہیں پڑیں گے اور اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ پانی کی قلت کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس موقع پر پانی و بجلی کے ادارے وابڈا کے سابق سربراہ ظفر محمود نے بینچ کو بتایا کہ کالاباغ ڈیم کی تعمیر کے بارے میں لوگوں کو مکمل آگاہی نہیں اور اس پر تنازع کے بعد ہی انہوں نے اس ادارے کی سربراہی سے استعفیٰ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے ملک میں سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں، زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے اور کوئٹہ میں پانی اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اس کی بحالی میں 200 سال لگیں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 10 سال بعد تو کوئٹہ میں پینے کا پانی نہیں ہوگا، یعنی لوگوں کو کوئٹہ سے ہجرت کرنا پڑے گی۔ بینچ میں شامل جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے کہ 80 کی دہائی میں سنا جاتا تھا کہ کالاباغ ڈیم پر تنازع ہے، تو جو متنازع نہیں تو حکومتیں کم از کم وہ ڈیم تو بنا دیتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آبی ذخائر کی تعمیر سے متعلق ماہرین اور قانوندانوں کے ساتھ مل کر سیمینار منعقد کیے جائیں گے اور سپریم کورٹ اس معاملے کو خود دیکھے گی۔ پاکستان میں آبی قلت کے تناظر میں ان دنوں سوشل میڈیا پر بھی خوب بحث جاری ہے اور لوگ آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے شد و مد سے آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ توانائی سے متعلق تجزیہ کار ڈاکٹر عابد سلہری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے پر توجہ دیے جانے سے اچھی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
سپریم کورٹ اگر اس پہ نوٹس دیتے ہوئے کوئی ڈیڈ لائن دے دیتی ہے کہ جی پلان ڈیٹ تک فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو جائے، پلان ڈیٹ تک لینڈ ایکوزیشن ہو جائے، اگر لینڈ ایکوزیشن پوری نہیں ہوئی تو اس کی رپورٹ پیش کی جائے، تو چیزیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ جو کم از کم اس کا پیس زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کوئی انریلسٹک اگر کوئی ڈیڈ لائن دے دے کہ جی 2 مہینے میں 6 مہینے میں ڈیم بن جائے تو وہ تو نہیں بنے گا، اس کو تو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ اس کی پروگرس اگر سپریم کورٹ مانیٹر کرنا شروع ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ فارم پہ ہونا شروع ہو جائے۔
عابد سلہری نے کہا کہ ماضی میں حکومتیں آبی ذخائر کو صرف توانائی کی پیداوار کے تناظر میں دیکھتی رہی ہیں، لیکن اب معاملہ پانی کی قلت کا ہے اور اس کے لیے آبی ذخائر کی تعمیر انتہائی ضروری ہو گئی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر نفیسہ ہود بھائی کی یہ رپورٹ سنیے۔
ہفتے کو کراچی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ سوال اٹھایا کہ جب چاروں صوبوں میں کالاباغ ڈیم بننے پر اتفاق رائے نہیں پایا جاتا تو یہ کام مستقبل کی حکومت کو سونپا جائے تاکہ پانی کی کمی کے معاملے کو مشاورت سے حل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے وکیل شہاب استو کا کہنا تھا کہ ماں سوا پنجاب تینوں صوبائی اسمبلیوں نے کالاباغ ڈیم کے خلاف قرارداد پاس کی ہیں، لیکن انہوں نے اس تاثر کو رد کیا کہ اس وقت چیف جسٹس کالاباغ ڈیم کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں۔
بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہیں، وہ وطن پارٹی والے، انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی اور کہا کہ جی چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ آپ کالاباغ ڈیم کو بنائیں۔ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر چاہے بھی تو اس پہ آرڈر نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہے گی، کیونکہ یہ ایک پالیسی ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے۔ تو اسی لیے پھر ٹی جے صاحب نے کہا کہ چلیں ہم آپ کی معاونت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ ایک کمیٹی بنے جس میں سارے صوبوں کے جو ایکسپرٹس ہوں وہ بیٹھیں اور اس کے بعد ورکشاپ ہو یا سیمینار ہو جس میں کوئی سفارشات پیش ہوں، اگر کوئی ریگولیشنز رولز بنانے ہیں تو اس سلسلے میں کوئی سفارشات ہم پھر آنے والی گورنمنٹ کو دیں گے۔
استو نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ سندھ میں پانی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اس درخواست کے نتیجے میں بنائے گئے کمیشن کے کام کے بارے میں انہوں نے بتایا۔
آج انہوں نے مجھ سے تفصیلاً پوچھا تو میں نے ان کو ایک سمری کی صورت میں پرسائز رپورٹ بنا کے دی، جس میں ان کو میں نے بتایا کہ کتنے آج تک تقریباً 43 انیشیٹو لیے ہیں کمیشن نے اور کتنے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے کراچی کے تقریباً سارے فلٹر پلانٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ کراچی کا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو پچھلے 30 سال سے بند پڑے تھے، 3 میں سے 2 ابھی چلنا شروع ہو جائیں گے ود ان 2 منتھ۔ حیدرآباد کے 4 واٹر فلٹر پلانٹ جو کئی سالوں سے بند پڑے تھے وہ اب چلنا شروع ہو گئے اور کمپلیشن پہ ہیں آلموسٹ۔ اور وہاں پہ جو بہت بڑا ایک کمبائن ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا سیویج کا، وہ بند پڑا تھا، وہ چلنا شروع ہو گیا۔
یہ تھے سندھ میں پانی کے معاملے پر درخواست گزار شہاب استو۔ دوسری طرف بلوچستان میں واپٹا کے ایک سابق افسر بریگیڈیر آغا گل کہتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں پانی کی شدید کمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سندھ اور خیبر پختونخوا کو کالاباغ ڈیم کے بننے پر اعتراض ہے تو ان کے لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بننے سے پنجاب اور بلوچستان کو کتنا فائدہ ہوگا.
آج کل چیف جسٹس صاحب بےچارے جو ہیں ان کی اتھارٹی ضرور ہے, ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے پانی دینا, اور وہ بےچارے ایک اچھے پاکستانی کی طرح مجبوری سے سوال کرتے ہیں, مجھے بتاؤ آپ لوگوں نے کیا کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر تو گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور وہی پرانے لوگ جنہوں نے اس ملک کو اس حالت پر پہنچایا ہے اگر وہ نہیں آتے, نئے لوگ آتے ہیں, تو پھر تو کالا باغ ڈیم ایک سال کے اندر اندر بن جانا, کام شروع ہو جانا چاہیے. یہ بالکل تصوراتی خیال ہے, نوشہرہ ڈوب جائے گا, مردان ڈوب جائے گا اگر کالا باغ بنے گا. سندھ کہتا ہے پانی نہیں آئے گا, سمندر کا پانی اندر آئے گا. نہ سندھ کے لیڈر نہ فرنٹیئر کے لیڈر انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ ہی تو چلا رہے ہیں.
یہ تھے واپٹا کے ایک سابق افسر بریگیڈیئر آغا گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
افغانستان میں طالبان نے عید الفطر کی مناسبت سے 3 روز کے لیے افغان سیکیورٹی فورس کے خلاف ہفتے کے روز جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. یہ جنگ بندی اتفاقیہ طور پر افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کے خلاف ایک ہفتے طویل آپریشن کے یک طرفہ فیصلے کے ساتھ سامنے آئی ہے. قبل ازیں افغان حکومت نے بھی یک طرفہ طور پر طالبان کے خلاف کاروائیوں کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا. عسکریت پسندوں کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ طالبان قیادت نے اپنے جنگجوؤں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ ان تعطیلات کے دوران شہری آبادی والے علاقوں میں اپنے اجلاس منعقد نہ کریں تاکہ ہم وطن عید کا تہوار پر امن طریقے سے منا سکیں. تاہم عسکریت پسندوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ امریکی زیر قیادت غیر ملکی افواج کے خلاف اپنے حملے جاری رکھیں گے. کینیڈا میں ہونے والے G7 ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شریک رہنماؤں نے امریکہ کے ساتھ محصولات سے جڑے معاملات سے متعلق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے. ٹرمپ اپنے اس موقف پر سختی سے زور دیتے رہے کہ امریکہ کو اس وقت اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے. G7 ممالک کی تنظیم کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر سائے ادارے رائٹرز کو بتایا کہ دوسرے رہنماؤں نے اپنے اعداد و شمار پیش کیے اور ٹرمپ نے اپنے پیش کیے. متوقع طور پر انہوں نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا. ایسا نہیں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھے بلکہ اس کی یعنی امریکہ کی داخلی وجوہات ہیں. بادزاں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ہونے والی دو طرفہ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے مذاق میں کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے تمام محصولات ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اور G7 سربراہی کانفرنس کی چند جھلکیاں ایزابیلا کچولی کی اس رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
G7 سربراہی اجلاس میں صدر ٹرمپ کے یورپی لیڈروں سے بالخصوص تجارتی مسائل کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. صدر ٹرمپ نے جب میزبان ملک کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ملاقات کی تو وہ انتہائی خوشگوار موڈ میں تھے. انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے تمام محصولات کو ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے.
Justin has agreed to cut all tariffs and all trade barriers between Canada and the United States. So I'm very happy about that. So I'd say NAFTA's in good
shape. کینیڈا کے وزیر اعظم کے ہمراہ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹن نے اتفاق کیا ہے کہ وہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تمام محصولات اور تجارتی رکاوٹوں کو ختم کر دیں گے. درمیان میں وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا کہ اب نیفٹا بہتر شکل میں قائم ہو جائے گا.
Our relationship is very good. We are actually working on cutting tariffs and making it all very fair for both countries.
صدر ٹرمپ نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم واقعی اس مسئلے پر سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ محصولات کو کم کر کے دونوں ملکوں کے ساتھ مساوی انصاف کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے خاصی پیش رفت کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں. اسی طرح فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ ملاقات کے موقع پر صدر ٹرمپ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا
The United States has had a very big trade deficit for many years with the European Union and we're working it out and Emmanuel's been very helpful in that regard.
یورپی یونین کے ساتھ امریکہ کا بہت زیادہ تجارتی خسارہ ہے جو کئی برسوں سے جاری ہے. ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ایمینوئل اس معاملے میں بہت مدد کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. ہم نے شمالی امریکہ آزاد تجارتی معاہدے یعنی نیفٹا کے بارے میں ایک بامقصد اجلاس کیا ہے اور اس لحاظ سے آج کا دن خاصا مصروف گزرا. اس موقع پر فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست اور بے تکلف تبادلہ خیال کیا ہے، تاہم مل جل کر آگے بڑھنے کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں۔ واضح رہے ٹرمپ نے پچھلے دنوں امریکی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درآمدات پر محصولات میں اضافہ کیا تھا، جس سے امریکہ کے یورپی اتحادی یعنی کینیڈا، یورپی یونین اور میکسیکو بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کینیڈا روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی اس کانفرنس میں روس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ میں القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے حملوں میں اسپیشل امریکی آپریشنز کا ایک فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ جمعے کو یہ واقعہ شمال مغربی ساحلی شہر کسمایو سے 50 کلومیٹر دور اس وقت پیش آیا جب امریکی فورسز صومالیہ اور کینیا کے فوجیوں کے لیے چوکی کی تعمیر میں معاونت میں مصروف تھے۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق چوکی کی تعمیر علاقے کو دہشت گرد گروپ الشباب کے عسکریت پسندوں سے پاک کرنے کے مشن کا حصہ تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سنگونی نامی علاقے میں امریکی، صومالی اور کینیائی فوجی اپنے دفاع کے لیے مورچے کھود رہے تھے کہ عسکریت پسندوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے بقول عسکریت پسندوں نے پہلے متعدد دھماکے کیے، پھر فورسز پر شدید فائرنگ کی اور گولے داغے۔ امریکی حکام کے مطابق زخمیوں میں ایک صومالی فوجی بھی شامل ہے، لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 2 صومالی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ ایک خوش عقیدہ امدادی گروپ گزشتہ 20 برسوں سے میانمار کے نسل پرست علاقوں میں سرگرم عمل ہے۔ اسے امریکی اسپیشل فورسز کے مطابق رینجر افسر ڈیوڈ یو بینک نے قائم کیا ہے۔ پچھلے چند برسوں کے دوران برما میں بڑھتے ہوئے نسلی فسادات نے اس گروپ کو مزید فعال بنا دیا ہے۔ میانمار سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سٹیو ہرمن کی رپورٹ۔ اس گروپ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے اسد نذیر نے۔
میانمار میں مسلح نسلی گروپوں اور سرکاری فوجوں کے درمیان لڑائی کے دوبارہ آغاز کے ساتھ ہی وہ امدادی گروپ بھی سرگرم عمل ہو گئے جو تشدد کے شکار لوگوں کی مدد کرتے آئے ہیں۔ ان میں فری برما رینجرز گروپ بھی شامل ہے۔ اس گروپ کے بانی ڈیوڈ یوبینگ نے برما کے راکھین صوبے اور بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں کا دورہ کیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں صورتحال بہت سنگین ہے۔ روہنگیا کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بہت المناک ہے، مگر صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ برما کی فوج گزشتہ 60 برسوں سے نسلی اقلیتوں پر ظلم ڈھاتی آئی ہے۔ یو بینک اور ان کا گروپ مختلف ملکوں میں مظلوم افراد کی امداد کرتا ہے۔ پچھلے سال انہوں نے موصل میں ایک نوجوان عراقی لڑکی کو گولیوں کی بوچھار سے نکال کر اس کی زندگی بچائی تھی، اور اس واقعے نے عالمگیر شہرت حاصل کی تھی۔ یو بینک کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے، مگر وہ تمام عقائد اور مذاہب کے پیروکاروں کے لیے یکساں ہمدردی رکھتے ہیں۔
We have Buddhist, Muslim, Christian, Yazidi, animist, all kinds.
بدھ مت کے ماننے والے ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یزیدی، ہمارے لیے سب برابر ہیں اور سب ہماری محبت اور ہمدردی کے مستحق ہیں۔ انسانی ہمدردی کے ان کاموں میں ان کا 12 سالہ بیٹا بھی شریک ہے۔ پیٹر یو بینک کا کہنا ہے،
In Burma and Iraq there are conflicts and I think the similarities are they're both people in need and
12 سالہ پیٹر یو بینک کہہ رہے ہیں کہ برما ہو یا عراق، ہر جگہ مسائل ایک سے ہیں۔ وہاں لوگوں کو زبردستی بے گھر کیا جاتا ہے اور ان سب کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میانمار جیسے شورش زدہ علاقوں میں یہ امدادی گروپ مظلوم افراد کے لیے امید کی روشن کرن ہے۔ فری برما رینجرز گروپ ان علاقوں میں بے لوس خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کی حکومت کے ہیکرز نے امریکی نیوی کانٹریکٹر کے کمپیوٹر سسٹم کا سیکیورٹی سسٹم توڑ کر ایک بڑی مقدار میں حساس ڈیٹا چوری کیا۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ ہیکنگ کی یہ کارروائی جرمنی اور فروری میں ہوئی۔ یہ معلومات امریکی عہدیداروں نے اپنی شناخت پوشیدہ رکھنے کی شرط پر ظاہر کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چوری کیے جانے والے ڈیٹا کی مقدار 614 گیگا بائٹ تھی، جن میں امریکی آبدوزوں کے استعمال کے لیے تیار کیے جانے والے جہاز شکن سپر سونک میزائل کے خفیہ نقشے بھی شامل تھے۔ یہ میزائل 2020 کے لیے تیار کیے جانے تھے۔ چوری کی جانے والی دیگر معلومات میں آبدوزوں کے سگنل اور سینسر سے متعلق ڈیٹا، کرپٹوگرافک سسٹمز اور نیوی کی الیکٹرانک وارفیئر لائبریری بھی شامل ہے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ہیکروں کے اس حملے میں سینکڑوں مکینیکل اور سافٹ ویئر سسٹمز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ چوری کیا جانے والا مواد ہنتائی حساس نوعیت کا تھا۔ امریکہ کی تجارت سے متعلق ایک اعلی مذاکرات کار نے بتایا ہے کہ چین اور میکسیکو جیسے ملکوں کے ساتھ تجارتی تنازع کے باعث امریکہ کی 14% زرعی پیداوار کو، جس کی مالیت تقریباً 140 ارب ڈالر سالانہ ہے، خطرہ ہے یا اسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میکسیکو نے منگل کے روز امریکی تجارتی سامان پر، جن میں سٹیل، سور کا گوشت اور کافی بھی شامل ہے، محصولات عائد کر دیے۔ اس نے یہ ٹیکس امریکہ کی جانب سے سٹیل اور ایلومینیم پر لگائے گئے محصولات کے جواب میں عائد کیے ہیں۔ محصولات بڑھنے سے تجارتی کشیدگی بھی بڑھ گئی ہے اور امریکہ کینیڈا میکسیکو کے ٹریلین ڈالر کے آزاد تجارت کے معاہدے پر بات چیت مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سن 1994 کے تجارتی معاہدے سے امریکی صنعتی شعبے میں ملازمتوں کی کمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میکسیکو کی سستی مصنوعات تھیں۔ میکسیکو امریکی مارکیٹ سے سب سے زیادہ سور کا گوشت برآمد کرتا ہے، مگر اب نئے عائد کیے جانے والے تجارتی ٹیکسوں کے درمیان مقابلے سے عام استعمال کی چیزیں ہدف بن رہی ہیں۔ تجارتی اشیاء کے لیے امریکہ کے مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں اپنے لیے راستہ بنانا ہے۔ چین نے امریکی گوشت اور دوسری مصنوعات پر ٹیکس عائد کیے ہیں۔ چین امریکہ کے زرعی شعبے سے سب سے زیادہ خریداری کرنے والا ایک اور ملک ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ ہفتے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ہونے والے اعلی سطحی اجلاس کی تیاریوں کا دفاع کرتے ہوئے جمعے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس سب کے لیے ہمیشہ ہی سے تیاریاں کر رہے تھے۔ G7 کے اجلاس کے لیے روانہ ہونے سے قبل صدر نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ کام کے تقریباً 15 باکسز لے کر جا رہے ہیں۔ وہ وہاں 12 جون کو سنگاپور میں کم کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے پہلے اس سب کا جائزہ لیں گے۔ صدر نے جمعرات کے روز خود ہی اپنی تیاریوں سے متعلق بات چیت کو ہوا دی جب انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے نقطۂ نظر کی بات ہے اور چیزوں کو انجام تک پہنچانے سے متعلق آپ کی آمادگی۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی نے تشدد کی صورتحال اور دھمکیوں کے باعث یمن سے اپنے 71 کارکن واپس بلا لیے ہیں۔ ریڈ کراس کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری امدادی کاروائیوں کا راستہ روک دیا گیا ہے اور حالیہ ہفتوں میں ہمارے کارکنوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور انہیں براہ راست ہدف بنایا گیا ہے، اور اس تنازع میں ہماری تنظیم کو یرغمال بنانے کی کوشش بھی ہوئی ہے۔ ریڈ کراس کی ترجمان میری کلیئر فیگالی نے کہا ہے کہ یمن میں ہمارے 450 کارکن بدستور اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ کارکنوں کو جزوی طور پر نکالے جانے سے ہمارے پانی اور خوراک کی امدادی سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ اپریل میں ایک نامعلوم مسلح شخص نے تیز کے علاقے انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لبنانی نسل کے کارکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہیگ میں جرائم کی عالمی عدالت یا ICC نے کے ججز نے کانگو کے سابق نائب صدر یا پیئرے بیمبا کی فوج کی جانب سے وسطی جمہوری افریقہ میں کی جانے والی سفاکیوں پر دی جانے والی سزاؤں کو ختم کر دیا ہے۔ اپیل کورٹ نے جمعے کے روز بیمبا کی 18 برس کی قید کو ختم کر دیا۔ جج کرسٹائن وین ڈین نے کہا کہ مسٹر بیمبا کو اس کی فوج کے کیے کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس فیصلے کو ان تمام پروسیکیوٹرز نے ناپسند کیا ہے جو مسٹر بیمبا کے کیس کی سماعت کے دوران یہ کہتے آئے تھے کہ اپنے ماتحت ٹروپس یا فوج کے اعمال کی ذمہ داری ان کے کمانڈرز پر عائد ہوتی ہے۔ اس فیصلے سے مستقبل میں تنازع کے شکار ملکوں کے سربراہان کے خلاف جنگی جرائم یا سفاکیوں کے بارے میں فیصلوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ آسٹریلیا کے کامن ویلتھ بینک نے کالے دھن کو سفید کرنے اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کو تسلیم کرتے ہوئے $530 ملین جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس اسکینڈل میں رقوم کی 53,000 ایسی مشتبہ آمد و رفت سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں بینک نے فوری طور پر حکام کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس بارے میں سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
اگر فیڈرل کورٹ اسے منظور کرتی ہے تو آسٹریلیا کی کارپوریٹ تاریخ میں یہ اب تک کی سب سے بڑی دیوانی سزا ہوگی۔ اس مقدمے کا مرکز ایسی سمارٹ کیش مشینیں تھیں جن سے صارفین بغیر نام بتائے رقوم نہ صرف جمع کرا سکتے تھے بلکہ ان کی منتقلی بھی ہو سکتی تھی۔ $76,000 سے زائد رقوم کے ہزاروں ایسے لین دین تھے جن کا قانون کے مطابق حکام کے علم میں لانا ضروری تھا۔ ملک کی مالیاتی انٹیلیجنس ایجنسی آسٹریلین ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ انالیسس سینٹر نے صوبائی اور مرکزی پولیس کے ہمراہ کی جانے والی تحقیقات میں یہ منکشف کیا ہے کہ ان مشینوں کے ذریعے مجرمانہ عمل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آسٹریلیا کے وزیر مالیات اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ اب بینک کو دوبارہ اپنی ساکھ بنانا ہوگی۔ موریسن کا کہنا ہے،
It is for them to rebuild that trust. It is for them to make these admissions. It is for them to incur these penalties.
اپنی ساکھ بحال کرنا اب ان کا کام ہے۔ یہ ان پر ہے کہ ان باتوں کو تسلیم کریں اور ان سزاؤں کو برداشت کرتے ہوئے سی بی اے کے طرز عمل پر اعتماد کو بحال کریں، اور میرے خیال میں یہ اس جانب ایک اہم قدم ہے۔ کامن ویلتھ بینک کا کہنا ہے کہ اس نے عمدن ایسا نہیں کیا، تاہم جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں وہ ان کی سنگینی کو سمجھتا ہے۔ بینک کو مبینہ طور پر صرف $285 ملین جرمانے کی توقع تھی۔ اس بارے میں میلبرن یونیورسٹی میں قائم سینٹر فار کارپوریٹ لا کے ڈائریکٹر ایئن ریمسے کا کہنا تھا،
For AUSTRAC, it's able to demonstrate that there has been serious failing
AUSTRAC, یعنی آسٹریلین ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ انالیسس سینٹر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے ایک بڑے مالیاتی ادارے نے سنگین غلطیاں کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بینک یہ نہیں چاہتا کہ طویل مدت کے لیے مقدمہ چلے جہاں ہر روز عدالت کے سامنے ایک مزید ثبوت لایا جائے اور پھر میڈیا میں یہ بات آئے کہ سی بی اے نے منظم انداز میں سنگین غلطیاں کی ہیں۔ آسٹریک کا کہنا ہے کہ اس سزا سے آسٹریلیا کی مالیاتی صنعت کو ایک سخت پیغام جائے گا۔ فروری سے آسٹریلیا کا سب سے بڑا تحقیقاتی ادارہ رائل کمیشن تحقیقات کر رہا ہے، اور اس نے اب تک بینکنگ اور مالیاتی شعبے میں وسیع پیمانے پر پھیلی بد انتظامیوں کو منکشف کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ کہا جاتا ہے کہ یوگا دماغ اور جسم دونوں ہی کے لیے مفید ہے، لیکن اب بعض لوگ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے چہرے کو جوان رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے متعدد شہروں میں ایسی یوگا کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ واقعی بڑھتی عمر کے اثر کو کم کرتا ہے؟ سنتے ہیں اس ہیلتھ رپورٹ میں۔
At first it's like what, but after a while it feels good, so sometimes they'll giggle, you know.
کیا چہرے کے مضحکہ خیز زاویے اسے جوان رکھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ فیس یوگا کا آغاز کرنے والے بعض افراد تو یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ صدیوں سے یوگا کو جسم اور دماغ کے لیے تو مفید سمجھا ہی جاتا تھا، لیکن اب چہرے کو بڑھتی عمر کے آثار سے محفوظ رکھنے کے لیے اس طرز کی کلاسز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی فیس یوگا انسٹرکٹر کوکو ہیاشی کہتی ہیں،
It doesn't really make sense to train facial muscles because face has many muscles.
یہ بات دل کو لگتی ہے کہ چہرے کے پٹھوں کی تربیت کی جائے، کیونکہ چہرہ متعدد پٹھوں کا حامل ہوتا ہے جن میں سے 60 کھوپڑی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو عمر بڑھنے اور کشش ثقل کے ساتھ ڈھلکنے لگتے ہیں۔
چہرے کی یوگا کلاسز میامی، لاس اینجلس اور شکاگو سمیت امریکہ کے دیگر شہروں میں بھی رواج پا رہی ہیں۔ یوگا سکھانے والے کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے خلاف یہ قدرتی ہتھیار ہے۔ کوکو ہیاشی نے کہا،
People have been liking it and I have more
لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور میرے ہاں آنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ہیاشی کلاسز کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی فیس یوگا سکھاتی ہیں۔ پلاسٹک سرجن ایلن کے مطابق، اگرچہ اس سے متعلق ٹھوس تحقیق موجود نہیں ہے کہ چہرے کی مختلف شکلیں ڈھلتی عمر کے آثار کم کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پٹھوں کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اس چربی کو واپس اپنی جگہ دھکیلنے میں بھی مدد مل سکتی ہے جو جلد کے لٹکنے کا سبب ہوتی ہے۔ تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ فیس یوگا درست طور پر کیا جائے، کیونکہ غلط ایکسپریشن سے چہرے پر جھریاں بھی پڑ سکتی ہیں۔ پلاسٹک سرجن ایلن مداراسو کہتے ہیں،
آپ جتنی مرتبہ اس طرح کریں گے یا پھر یوں، تو آپ چہرے پر جھریوں کو دعوت دیں گے۔
یوگا ہمیشہ ہی سے پورے جسم کے مختلف انداز اور ورزشوں پر حامل رہا ہے، تو آپ فیس یوگا کو بالکل ایک نئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ یاما یوگا کی اونر میریاٹا پوچیلو کہتی ہیں،
Lion face is a pose that's been around for thousands of years.
یہ انداز ہزاروں برس سے موجود ہے، یہ چہرے کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے۔
میریاٹا فیس یوگا کی کلاسز نہیں لیتی، تاہم اپنی دیگر مشقوں کے ساتھ طالب علموں کی تفریح طبع کے لیے کچھ پوزز شامل کر لیتی ہیں۔ یوگا اسٹوڈینٹ فائنیمور کے الفاظ،
یہ کچھ احمقانہ تو لگتا ہے لیکن عجیب لگنا مجھے ایسا کرنے سے روکے گا نہیں۔
نئے طالب علم کہتے ہیں کہ فیس یوگا ایک غیر متوقع ورزش ہو سکتی ہے۔ کونا موری کہتی ہیں،
میں اپنے پٹھوں میں اسے محسوس کر سکتی ہوں اور میں نے چونکہ یہ پہلی مرتبہ کیا ہے لہٰذا میرے پٹھے کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔
بعض لوگ ان عجیب و غریب شکلوں میں جوان اور تر و تازہ چہرے کی امید دیکھتے ہیں۔
Next song, lip vibration. Then neck exercise.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے۔
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
खबरों के एक और बुलेटिन के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं सादिया असद। कबायली इलाकों के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने कबायली इंतजामिया को मुख्तलिफ टैक्स जमा करने से रोकते हुए इस मकसद के लिए कायम चौकियां खत्म करने को कहा है, जिस पर बास कबायली अमायदीन की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। तफसील बता रहे हैं पिशावर से शमीम शाहिद।
खैबर पख्तूनख्वा की चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सूबे में जम होने वाले कबायली इलाकों में मसूदात जमा करने के लिए कायम चौकियों को ख़त्म करने की हिदायत जारी की गई है, जिस पर बाज़ कबायली अमायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसे कबायली आवाम के साथ जुल्म करार दिया है। चीफ सेक्रेटरी की जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि कबायली इंतजामिया को कबायली अजला में राहदारी दरामदी व बरामदी टैक्सेस और लेवीज जमा करने का इख्तियार नहीं है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई शख्स ये रकम जमा न करे। पाटा की सूबे में इंजमाम से कबल मुख्तलिफ इलाकों में चौकियाँ कायम करके वहाँ टैक्स वसूल किया जाता था, जिससे मुकामी इलाके की जरूरियात को पूरा करने का बताया जाता है। चीफ सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम चौकियाँ ख़त्म कर दी जाए और सिर्फ वही टैक्सेस वसूल किए जाएंगे जिनकी मुल्की कवानीन इजाज़त देते हैं। कबायली ज़िला खैबर में अफगान सरहद की तरफ जाने वाले इलाकों में बाज़ मुकामात पर इन चौकियों को ख़त्म कर दिया गया है। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली रहनुमा मलिक सलाउद्दीन अफरीदी ने बाज़ दीगर अमायदीन के साथ मिलकर पिशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हफ्ते को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में मलिक सलाउद्दीन ने दावा किया कि इन चौकियों से हासिल होने वाली रकम से न सिर्फ मुकामी लोगों की मदद की जाती थी बल्कि इससे तलबा को भी फंड मुहैया किए जाते थे।
परमट का जो मसला है, परमट ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि मालदार बंदे ले जाते थे, ये कबाइल खरीद लोग ले जाते थे जो उस पे उनको गुजारा होता था। राहदारी भी ये कबाइल ले जाते थे और इन पर अपना गुजारा होता था। कबाइल के साथ तो बेइंतहा जुल्म हुआ है। वो इसलिए जुल्म हुआ है कि जब इंजमाम का मसला था तो इन कबाइलों से एक पूछा भी नहीं कि यार आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ना रिफ्रेंडम किए ना हमसे कोई मशवरा लिए।
उनका कहना था कि कबायली इलाके के लोग इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता माह ही कबायली इलाकों के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम की मंजूरी दी गई थी और बतदरीज इन इलाकों में असलाहत करने का बताया गया था। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 1990 की दहाई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मेहरान बैंक के मालिक यूनिस हबीब से रकम वसूल करने की तरदीद कर दी है। अदालती नोटिस पर नवाज शरीफ ने असगर खान केस में अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। नवाज शरीफ का जमा कराया गया जवाब 4 सफहात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने 1990 की दहाई असद दुरानी या उनके नुमाइंदे से 35 लाख जबकि यूनिस हबीब से भी बिलतरतीब 35 और 25 लाख रुपए लेने की तरदीद की है। इस्लामाबाद से आसिम राणा की रिपोर्ट।
नवाज शरीफ ने अपने तहरीरी जवाब में मौकफ इख्तियार किया कि उन्होंने 1990 की दहाई में इलेक्शन मुहिम के लिए ISI से कोई रकम नहीं ली। इसके अलावा उन्होंने यूनुस हबीब या इनके किसी नुमाइंदे से भी कोई रकम नहीं ली। इस हवाले से वो FIA को 14 सितंबर 2015 को बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने भी ISI से 1990 के इंतखाबात के लिए रकम लेने का इल्जाम मुस्तरद करते हुए मौकफ अपनाया है कि बतौर अमीर जमात वो हर तहकीकाती टीम कमीशन और फोरम के सामने पेश होने को तैयार हैं। जमात इस्लामी 2007 में भी बयान हल्फी पर तमाम इल्जामात की तरदीद कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में मुबैना तौर पर रकम लेने वालों को तहरीरी जवाब पेश करने का हुक्म दिया था। سپریم کورٹ نے اصغر خان عمل درآمد کیس میں آئی ایس آئی سے رقم وصول کرنے کے سلسلے میں نواز شریف، جاوید ہاشمی، عابدہ حسین سمیت 21 شہریوں کے علاوہ متعلقہ فوجی افسران، ڈی جی نیب اور ایف آئی اے سے جواب طلب کیا تھا۔ گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو 1 گھنٹے میں عدالت طلب ہونے کا نوٹس جاری کیا، تاہم ان کی عدم پیشی پر سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے بہت سے صوبوں میں ہزاروں کاشتکار اور گوالے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی سبزیاں اور دودھ ملک کی مرکزی شاہراہوں اور سڑکوں پر پھینک رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں اور اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھارت میں دیہی بحران اگر شدت اختیار کر گیا تو یہ مودی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ آئندہ برس بھارت میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ‌نگار اینجنا پیسریچا کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
بھارت کی ریاست ہریانہ کے حصار شہر کی شاہراہوں پر کسانوں نے اپنی سبزیوں اور دیگر پیداوار کے ڈھیر لگا دیے، کیونکہ انہیں اپنی سبزیاں نہایت سستے داموں فروخت کرنے کے لیے کہا جاتا رہا ہے۔ بھارت کی 8 ریاستوں میں کسانوں نے حکومت کی پالیسیوں اور احکامات کے خلاف 10 روزہ احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ دالو رام بھی ان احتجاج کرنے والوں میں شامل ہیں۔
وہ چیزیں جو میں جو فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائیڈز ار ایکسپینسیو، دی پرائس آئی گاٹ فار مائی کراپ از مچ لوور، دیٹ از وائی آئی ایم سو ڈسٹریسڈ۔ میں پریشان ہوں جی۔
کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ فصلوں کے جو نرخ مقرر کیے گئے ہیں ان سے ان کی لاگت پوری نہیں ہوتی۔ پچھلے ایک عشرے کے دوران چھوٹے کاشتکار سخت مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ مہندر سنگھ پونیا کا تعلق حصار سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کو منڈی تک براہ راست رسائی میسر نہیں ہے، بیچ میں آڑتی اور دلال سارا مال اٹھا لیتے ہیں جو وہ سستے داموں خرید کر شہروں میں مہنگے داموں فروخت کر کے بھاری منافع کماتے ہیں، جبکہ کاشتکاروں کو صرف گھاٹا ہی اٹھانا پڑتا ہے۔
اس دیش کے اندر منڈی نے
کھایا، منڈی نے کھایا اور بچولیوں نے کھایا۔ جو بچولیا ورگ ہے جو 5 روپے کلو کا حساب سے پھرچ
لے کر کے اس روڈ پر آپ ریڈی والے کو دیکھو گے 25 روپے کلو بک رہی ہے، یعنی بچولیے کھاتے ہیں۔
ایک اور کاشتکار وکاس ہسار کا مطالبہ ہے کہ حکام ان کے مطالبات پر توجہ دیں، کیونکہ کاشتکاری اب منافع بخش کام نہیں رہا ہے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کسان کو
The government should ensure that the farmer gets at least 50% more than he invests and all their loans taken from banks should be paid۔
سرکار کی جو نیتیاں رہی ہیں جن کی وجہ سے کسان قرضوان ہو چکا ہے، مطلب سارے کا سارا قرضہ کسان کا معاف کیا جائے۔
بھارت کے طول و عرض میں چھوٹے کاشتکار اس صورتحال سے خاصے پریشان ہیں، اور اب وہ آہستہ آہستہ کاشتکاری کو چھوڑ کر شہروں کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین زرخیز ہے اور فصل بھی اچھی ہوتی ہے، مگر اس کے صحیح دام نہیں ملتے۔ مکیش کمار بھی ایک کسان ہیں اور 8 سال میں ان پر چڑھا ہوا قرضہ دگنا ہو چکا ہے۔
زمین بکنے کے سوائے کچھ نہیں بچا۔ بینک والے ہر روز فون کرتے ہیں جی، اب بینک والے کہاں سے دیں جی 1.5 لاکھ روپے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کا انتخابی نعرہ ہے کہ سن 2022 تک وہ کاشتکاروں کی آمدنی میں دگنا اضافہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، تاہم ایسا لگتا ہے کہ کسان اب مزید انتظار کی سکت نہیں رکھتے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں طالبان نے عید الفطر کی مناسبت سے 3 روز کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہفتے کے روز جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ افغان حکومت نے بھی یک طرفہ طور پر طالبان کے خلاف کاروائیوں کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ عسکریت پسندوں کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ طالبان قیادت نے اپنے جنگجوؤں کو یہ بھی حکم بھی دیا ہے کہ وہ ان تعطیلات کے دوران شہری آبادی والے علاقوں میں اپنے اجلاس منعقد نہ کریں، تاکہ ہم وطن عید کا تہوار پرامن طریقے سے منا سکیں۔ تاہم عسکریت پسندوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ امریکی زیر قیادت غیر ملکی افواج کے خلاف اپنے حملے جاری رکھیں گے۔ ملک کے 407 اضلاع میں سے تقریباً نصف پر اثر و رسوخ یا ان پر تسلط کے لیے کوشاں عسکریت پسندوں کی طرف سے سن 2002 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جنگ بندی کا اعلان سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے لیے افغان سفیر عمر زخیلوال نے فوری طور پر عسکریت پسندوں کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ کینیڈا میں ہونے والے G7 ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شریک رہنماؤں نے امریکہ کے ساتھ محصولات سے جڑے معاملات سے متعلق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے اس موقف پر سختی سے زور دیتے رہے کہ امریکہ کو اس وقت اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے۔
G7 ممالک کی تنظیم کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبرساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ دوسرے رہنماؤں نے اپنے اعداد و شمار پیش کیے اور صدر ٹرمپ نے اپنے پیش کیے۔ بعد ازاں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ہونے والی دو طرفہ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے مذاق میں کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے تمام محصولات ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایک روز قبل ایک دوسرے تجارتی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے باوجود کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کو بہت اچھا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم محصولات کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ دونوں ملکوں کے لیے مناسب ہوں۔ ہم نے آج کافی پیش رفت کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ اس کے بعد فرانس کے صدر کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ کئی سالوں سے امریکہ کو یورپی یونین کے ساتھ بہت زیادہ تجارتی خسارے کا سامنا ہے اور ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صدر ایمانوئل اس میں بہت تعاون کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ ان کی ٹرمپ کے ساتھ کھل کر بات چیت ہوئی ہے اور ہم سب کی ترقی کے لیے ایک اہم راستہ موجود ہے۔ صومالیہ میں القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے حملے میں اسپیشل امریکی آپریشنز کا ایک فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ جمعے کو یہ واقعہ شمال مغربی ساحلی شہر کسمایو سے 50 کلومیٹر دور اس وقت پیش آیا جب امریکی فورسز صومالیہ اور کینیا کے فوجیوں کے لیے چوکی کی تعمیر میں معاونت میں مصروف تھے۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق چوکی کی تعمیر علاقے کو دہشت گرد گروپ الشباب کے عسکریت پسندوں سے پاک کرنے کے مشن کا حصہ تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ سنگونی نامی علاقے میں امریکی، صومالی اور کینیائی فوجی اپنے دفاع کے لیے مورچے کھود رہے تھے کہ عسکریت پسندوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے بقول عسکریت پسندوں نے پہلے متعدد دھماکے کیے، پھر فورسز پر شدید فائرنگ کی اور گولے داغے۔ امریکی حکام کے مطابق زخمیوں میں ایک صومالی فوجی بھی شامل ہے، لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 2 صومالی فوجی مارے بھی گئے ہیں۔ الشباب کی خبرساں ایجنسی شہادہ نے فوری طور پر سوشل میڈیا کی ٹیلی گرام سروس پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ چین کی حکومت کے ہیکرز نے امریکی نیوی کانٹریکٹر کے کمپیوٹر سسٹم کا سیکیورٹی سسٹم توڑ کر ایک بڑی مقدار میں حساس ڈیٹا چوری کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ ہیکنگ کی یہ کاروائیاں جنوری اور فروری میں ہوئیں۔ یہ معلومات امریکی عہدیداروں نے اپنی شناخت پوشیدہ رکھنے کی شرط پر ظاہر کی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چوری کیا جانے والے ڈیٹے کی مقدار 614 گیگا بائٹ تھی، جن میں امریکی آبدوزوں کے استعمال کے لیے تیار کیے جانے والے جہاز شکن سپر سونک میزائل کے خفیہ نقشے بھی شامل تھے۔ یہ میزائل سن 2020 تک تیار کیے جانے تھے۔ چوری کی جانے والی دیگر معلومات میں آبدوزوں کے سگنل اور سینسر سے متعلق ڈیٹا، گرپٹوگرافک سسٹمز اور نیوی کی الیکٹرانک وارفیئر لائبریری بھی شامل ہے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ہیکروں کے اس حملے میں سینکڑوں مکینیکل اور سافٹ ویئر سسٹمز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ چوری کیا جانے والا مواد انتہائی حساس نوعیت کا تھا۔ امریکہ اور چین کے درمیان ZTI نامی ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ امریکہ نے اس کمپنی پر امریکی ساختہ پرزے خریدنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ پیش کر رہی ہے انجم ہیرلڈ گل۔
امریکی وزیر تجارت ولبر راس نے CNBC کو بتایا کہ اس سمجھوتے کے تحت ZTE پر لازم ہے کہ وہ $1 ارب کا جرمانہ ادا کرے، کیونکہ اس کمپنی نے امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا اور ایران کے عائد کیے جانے والے تجارتی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی مزید $400 ملین بھی امانتاً ادا کرے گی اور 30 دن کے اندر اپنی انتظامیہ اور بورڈ کو تبدیل کرے گی۔ ولبر راس کا کہنا تھا اس کے شیئر ہولڈر نئے بورڈ اور نئی انتظامیہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ جس حصے کے ہم ذمہ دار ہوں گے وہ اہم ترین ہے۔ سیل فون بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ وہ پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کریں، اور اسی لیے ہم اپنی مرضی کے لوگ وہاں بٹھائیں گے۔ ولبر راس کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کے تحت ZTE کو مستقبل میں ہماری پابندیوں کی سختی سے تعمیل کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عائد کیے جانے والے سخت جرمانوں سے دیگر لوگوں کو بھی کان ہو جائیں گے کہ انہیں امریکی تجارتی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی لیڈر سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بھی وجہ موجود نہیں جس کے تحت ZTE کو دوسرا موقع دیا جائے، اور یہ چین پر سختی کرنے کے وعدے سے صدر صاحب نے بالکل یو ٹرن لیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کانگریس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاہدے کو مسترد کر دے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پوپ فرانسس نے عالمی آئل ایگزیکٹوز کو بتایا کہ توانائی کے کم آلودہ ذرائع کی جانب منتقلی ہمارے عہد کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ رومن کیتھولک رہنما نے ہفتے کے روز اپنے دو روزہ کانفرنس کے آخری روز ایگزیکٹوز پر زور دیا کہ وہ ان 1 بلین افراد کو بجلی فراہم کریں جو اس وقت بغیر بجلی کے رہ رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ سارا عمل اس طرح انجام پذیر ہونا چاہیے جس سے ماحول اور انسانوں کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، نہ آج کے لوگوں اور ماحول کے لیے اور نہ ہی مستقبل کے لیے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ اپنی طرز کی یہ پہلی کانفرنس سائنس کی پونٹیفیکل اکیڈمی میں بند دروازوں کے پیچھے ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ ہفتے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ہونے والی اعلیٰ سطحی اجلاس کی تیاریوں کا دفاع کرتے ہوئے جمعے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس سب کے لیے ہمیشہ ہی سے تیاریاں کر رہے تھے۔ G7 کے اجلاس کے لیے روانہ ہونے سے قبل صدر نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ کام کے تقریباً 15 باکسز لے کر جا رہے ہیں۔ وہ وہاں 12 جون کو سنگاپور میں کم کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے پہلے اس سب کا جائزہ لیں گے۔ صدر نے جمعرات کے روز خود ہی اپنی تیاریوں سے متعلق بات چیت کو ہوا دی جب انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے نقطۂ نظر کی بات ہے اور چیزوں کو انجام تک پہنچانے سے متعلق آپ کی آمادگی ہے۔ بیلجیم، ڈومینک ریپبلک، جرمنی، انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے لیے منتخب ہوئے ہیں جس عہدے کی میعاد 2 برس کی ہوگی۔ یہ پانچوں ملک 1 جنوری 2019 سے اس 15 رکنی تنظیم کے دھارے میں شامل ہوں گے جو بین الاقوامی امن اور سلامتی کے امور کی ذمہ دار ہوگی۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی رائے دہی میں ششو پنج کی کیفیت جاری رہی جس میں ایک علاقائی گروپ پہلی بار کامیاب ہوا۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی ایک نشست پر سخت مقابلہ ہوا جہاں انڈونیشیا نے مالدیپ کو 46 کے مقابلے میں 144 سے ہرایا۔ منتخب ہونے کے لیے رکن ممالک خفیہ رائے دہی میں حصہ لیتے ہیں اور کامیابی کے لیے امیدوار کو 2/3 کی اکثریت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی اگر ان کے مد مقابل کوئی امیدوار نہ ہو، میدان میں اترے ہوئے ملکوں نے اپنی انتخابی مہم کا اختتام جشن منا کر کیا۔ ہیگ میں جرائم کی عالمی عدالت یا ICC نے کے ججز نے کانگو کے سابق نائب صدر یان پیئرے بیمبا کی فوج کی جانب سے وسطی جمہوری افریقہ میں کی جانے والی سفاکیوں پر دی جانے والی سزاؤں کو ختم کر دیا ہے۔ اپیل کورٹ نے جمعے کے روز بیمبا کی 18 برس کی قید کو ختم کر دیا۔ جج کرسٹائن وینڈین نے کہا کہ مسٹر بیمبا کو اس کی فوج کے کیے کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس فیصلے کو ان تمام پروسیکیوٹرز نے ناپسند کیا ہے جو مسٹر بیمبا کے کیس کی سماعت کے دوران یہ کہتے آئے تھے کہ اپنے ماتحت ٹروپس یا فوج کے اعمال کی ذمہ داری ان کے کمانڈرز پر عائد ہوتی ہے۔ اس فیصلے سے مستقبل میں تنازع کے شکار ملکوں کے سربراہان کے خلاف جنگی جرائم یا سفاکیوں کے بارے میں فیصلوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی نے تشدد کی صورتحال اور دھمکیوں کے باعث یمن سے اپنے 71 کارکن واپس بلا لیے ہیں۔ ریڈ کراس کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری امدادی کاروائیوں کا راستہ روک دیا گیا ہے اور حالیہ ہفتوں میں ہمارے کارکنوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور انہیں براہ راست ہدف بنایا گیا ہے۔ اس تنازع میں ہماری تنظیم کو یرغمال بنانے کی کوشش بھی ہوئی ہے۔ ریڈ کراس کی ترجمان میری کریل فیگالی نے کہا ہے کہ یمن میں ہمارے 450 کارکن بدستور اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ کارکنوں کو جزوی طور پر نکالے جانے سے ہماری پانی اور خوراک کی امدادی سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ اپریل میں ایک نامعلوم مسلح شخص نے تیز کے علاقے انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لبنانی نسل کے ایک کارکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس وقت مزید خطرات مول نہیں لے سکتا، جبکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والا عملہ بدستور یمن میں رہے گا۔ امریکہ کے تجارت سے متعلق ایک اعلی مذاکرات کار نے بتایا ہے کہ چین اور میکسیکو جیسے ملکوں کے ساتھ تجارتی تنازع کے باعث امریکہ کی 14 زرعی پیداوار کو، جن کی مالیت تقریباً $140 ارب سالانہ ہے، خطرہ ہے یا اسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میکسیکو نے منگل کے روز امریکی تجارتی سامان پر، جن میں سٹیل، سور کا گوشت اور کافی شامل ہے، محصولات عائد کر دیے۔ اس نے یہ ٹیکس امریکہ کی جانب سے سٹیل اور الومینیم پر لگائے گئے محصولات کے جواب میں عائد کیے ہیں۔ محصولات بڑھنے سے تجارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے اور امریکہ کینیڈا میکسیکو کے $1 ٹریلین کے آزاد تجارت کے معاہدے پر بات چیت مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 1994 کے تجارتی معاہدے سے امریکی صنعتی شعبے میں ملازمتوں کی کمی ہوئی تھی، جس کی وجہ میکسیکو کی سستی مصنوعات تھیں۔ میکسیکو امریکی مارکیٹ سے سب سے زیادہ سور کا گوشت برآمد کرتا ہے، مگر اب نئے عائد کیے جانے والے تجارتی ٹیکسوں کے درمیان مقابلے سے عام استعمال کی چیزیں ہدف بن رہی ہیں۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان شورش کے سلسلے میں براہ راست مذاکرات میں افغان حکومت کی مدد کرے۔ دباؤ کے شکار تعلقات اور اعلی سطح پر باہمی رابطوں میں خلل کی صورتحال کے کئی مہینوں بعد امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغانستان میں سیاسی مفاہمت کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس ہفتے پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت سے بات کی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اعلی سطح پر پگھلاؤ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب واشنگٹن اسلام آباد کے لیے تمام فوجی معاونت معطل اور دونوں ملک ایک دوسرے کے سفارتکاروں پر سفری پابندیوں کا اطلاق کر چکے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ڈپٹی اسسٹنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا کی سینئر ڈائریکٹر لیزا کرٹس یہ وضاحت کر چکی ہیں کہ امریکہ افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے کئی خطوط پر کوششوں کو آگے بڑھا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوششوں کا ایک اہم عنصر یہ یقینی بنانا ہے کہ پاکستان اس عمل میں ایک تعمیری کردار ادا کرے. پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن اور امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے ایسے علاقوں کو جنم دیا ہے جہاں حکومت کی عملداری نہیں ہے. یہ علاقے داعش اور پاکستان سے فرار ہونے والے کالعدم طالبان گروپس کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا کام دے رہے ہیں. اسلامی عہدیدار باقاعدگی سے اپنے حریف بھارت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان کو عدم استحکام کے شکار کرنے کے لیے افغانستان میں پناہ لینے والے دہشت گردوں کو مدد دے رہا ہے. نئی دہلی اور افغان عہدیدار ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. پاکستانی عہدیدار افغان تنازع کے خاتمے کے لیے طویل عرصے سے یہ کہتے ہوئے بات چیت پر زور دے رہے ہیں کہ کوئی بھی فریق میدان جنگ میں جیت نہیں سکتا. اور واشنگٹن میں وڈرو ولسن سینٹر کے ایشیا پروگرام نے حال ہی میں پاکستان کے اداروں کے بارے میں ایک نیا مطالعہ شائع کیا ہے. اس کتاب میں اس بارے میں بھی سفارشات شامل کی گئی ہیں کہ ان اداروں کی کارکردگی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے. اس مقالے کے مدیر اعلی ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا اور ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین سے مدثرہ منظر کی گفتگو کی رپورٹ پیش خدمت ہے.
واشنگٹن میں وڈرو ولسن سینٹر کے ایشیا پروگرام کے تحت پاکستان کے اداروں پر یہ تحقیق پارلیمنٹ، عدلیہ اور دیگر سرکاری اداروں کی کارکردگی کے علاوہ ان میں بہتری کی تجاویز بھی رکھتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حکومتی ادارے کارکردگی میں یا تو سست رو ہیں یا اقتصادی طور پر ناکام ہو رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے لیڈر ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے ان اداروں کو فعال بنانا ہوگا. پاکستان میں عام انتخابات صرف چند ہفتے دور ہیں. آئندہ حکومت کے لیے ان اداروں کو فعال بنانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں وڈرو ولسن سینٹر میں ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ ان اداروں میں جلد بہتری کی انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی کیونکہ پاکستان میں سیاسی اختلافات عروج پر ہیں.
Regardless of what the next government looks like, I fear that it will be very difficult to develop that type of consensus to come up with these.
قطع نظر اس کے نئی حکومت کیسی بنے گی. مجھے خدشہ ہے کہ اداروں میں اصلاحات پر کوئی اتفاق رائے شاید ہی ہو پائے گا. پاکستان کی وجود میں آنے کے پہلے چار عشروں کے درمیان اس کی معیشت ترقی پذیر ملکوں میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی، مگر 1990 کے عشرے میں اس کی شرح نمو 6.5 سے 4.5% پر آ گئی. اور ماہرین کے مطابق ایسا نہ تو سیکیورٹی کی صورتحال کے باعث ہوا، نہ غیر ملکی امداد اور اخراجات میں عدم توازن کے باعث، بلکہ حکومتی اداروں میں انحطاط کی وجہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بھی تنزلی آئی. کوگلمین کہتے ہیں کہ حکومت نے ان اداروں میں اعلی صلاحیت کے مالک لوگوں کی تقرری نہیں کی.
Started to have people inserted at the top who had no business doing that job and they were put there simply because of their political connections.
اعلی عہدوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اپنے کام سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ وہاں محض اپنے سیاسی رابطوں اور سیاسی اثر و نفوذ کی وجہ سے موجود ہیں. اگرچہ حکومت کی کارکردگی میں ہر حکومتی ادارے کا اہم کردار ہوتا ہے، تاہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یا پل ڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ ابتدا پارلیمنٹ سے ہوتی ہے، جہاں سیاسی لیڈر پالیسی کے اہم فیصلوں میں حصہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے ووٹرز کی ترجیحات کچھ اور ہیں.
تو ہمارے ملک کی جو گورننس کی ریالٹی ہے، اس میں عام لوگوں کو اپنے کام کروانے کے لیے اپنے منتخب لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ان کے چھوٹے چھوٹے کام جو کئی جائز بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی چونکہ گورننس کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے تو انہیں ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے. مثلا اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، اپنا شناختی کارڈ بنانے کے لیے، اپنے کسی عزیز کی جس کو میرٹ پہ بھی نوکری ملنی چاہیے اس کی نوکری کا انتظام، اس کا تبادلہ کرانے کے لیے، اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ، سڑک بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، ان سب کاموں کے لیے انہیں اپنے منتخب نمائندوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے منتخب نمائندے اپنا، میرا خیال ہے، ایک بہت بڑا حصہ اپنے وقت کا ان کاموں میں صرف کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی کے اندر پالیسی ڈیبیٹ میں حصہ لیں.
مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ اس مطالعے میں پاکستانی ماہرین نے کافی قابل قدر تجاویز پیش کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نئی پارلیمنٹ میں بجٹ پر تفصیلی بحث کی جائے۔
So one thing we suggest with parliament is to try to ensure that there are mechanisms in place to enable parliamentarians to be more involved in, for example, the budgetary debate.
چنانچہ ہم پارلیمنٹ کے لیے ایک تجویز یہ رکھتے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ ایسا میکانزم موجود ہو کہ نو منتخب اراکین پارلیمنٹ بجٹ سے متعلق بحث میں زیادہ حصہ لیں۔ یہ الفاظ تھے مائیکل کوگلمین کے۔ اگرچہ پاکستان میں آئندہ حکومت کے بارے میں کوئی پیش گوئی مشکل ہے اور اداروں میں اصلاحات کے بارے میں بھی یقینی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں، تاہم احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 برس میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے۔
پچھلے 5 سال میں کچھ نسبت پر بہتری دیکھنے میں آئی ہے، کچھ تو بین الاقوامی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے، کچھ مقامی سطح پہ ریئلائزیشن ہوئی ہے۔
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ دفاع کے مطابق چین نے جنوبی بحیرہ چین کے علاقے میں متعدد متنازع جزائر میں جہاز شکن میزائل، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے نظام اور الیکٹرانک جیمرز نصب کر دیے ہیں۔ ان جزائر پر ملائیشیا، فلپائن اور ویتنام اور ساتھ ہی چین دعویٰ رکھتے ہیں۔ چین نے خود ہی اعلان کیا کہ اس نے جنوبی بحیرہ چین کے ایک جزیرے پر ایک بمبار طیارہ بھی اتارا۔ محکمہ دفاع کے ترجمان میرین لیفٹیننٹ کرنل کرسٹوفر لوگن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے پاس اس بات کی ٹھوس شہادت ہے کہ چین متنازع جزائر اسپریٹلے کے علاقے کو مستقل فوجی حیثیت دے رہا ہے، جس میں جہاز شکن میزائلوں اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے نظام کی تنصیب شامل ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ چین کا جبکہ یہ موقف رہا ہے کہ جزائر کی تعمیر کے مقاصد میں سمندر میں سلامتی کو یقینی بنانا، جہاز رانی میں مدد فراہم کرنا، تلاش اور بچاؤ کا کام کرنا، مچھلیوں کا تحفظ اور دوسرے غیر فوجی کام شامل ہیں، اور ان ہتھیاروں کے نظام کی تنصیب محض فوجی استعمال ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل لوگن نے کہا کہ جنوبی بحیرہ چین میں متنازع علاقوں کو بدستور فوجی شکل دینے سے علاقے میں صرف کشیدگی پیدا ہوگی اور عدم استحکام دیکھنے میں آئے گا۔ جنوبی بحیرہ چین کو چین کی جانب سے مستقل بنیاد پر فوجی حیثیت دینے پر ابتدائی رد عمل میں ہم نے بحر الکاہل کے علاقے میں رم پیک نامی فوجی مشق میں شرکت کے لیے پی ایل اے یعنی پیپلز لبریشن آرمی کا دعوت نامہ واپس لے لیا ہے۔ یہ فیصلہ مئی کے شروع میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس انتباہ کے بعد کیا گیا ہے کہ اگر جنوبی بحیرہ چین کو فوجی شکل دینے کی چین کی کارروائیاں جاری رہیں تو اس پر رد عمل سامنے آئے گا۔ رم پیک دنیا کی سب سے بڑی کثیر ملکی بحری مشق ہے، جس کی میزبانی 2 سال کے بعد بحر الکاہل کی امریکی کمان کرتی ہے۔ بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شرکا کے درمیان باہمی تعاون کے رشتوں کو فروغ دینا اور انہیں جلا دینے میں مدد دینا ہے، جو سمندر کی راہداریوں اور دنیا کے سمندروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ چین نے سن 2014 اور 2016 میں رم پیک کی مشق میں حصہ لیا تھا۔ امریکہ نے آزاد اور کھلے ہندو بحر الکاہل کا عہد کر رکھا ہے، جس میں علاقے میں جہاز رانی کی آزادی شامل ہے۔ متنازع جزائر کو چین کی جانب سے فوجی حیثیت دینے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور عدم استحکام پیدا ہوگا۔ لیفٹیننٹ کرنل لوگن نے کہا کہ ہم نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر فوجی تنصیبات ہٹا لے اور جنوبی بحیرہ چین کے علاقوں میں فوجی سرگرمیوں کا راستہ بدل دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حالیہ فوجی تعیناتی اور ان علاقوں کو بدستور فوجی شکل دینا اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو چین کے صدر شی نے امریکہ اور دنیا سے کیا تھا کہ جزائر اسپریٹلے کو فوجی شکل نہیں دی جائے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر تھیں گلروخ، اور انجینئر تھے سڈریک فرینکلن۔ سعدی اسد کو اجازت دیجیے، اور اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر کا پروگرام جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری۔